أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فتنادوا ولا تهين مناص واجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب قرآن کریم میں اللہ تعالی خدا تعالی کے صادق نام کا ذکر فرما کر قرآن کی قسم کھا کر یہ بیان کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے الفاظ میں پہلے خدا کی صادق صفت کا ذکر فرمایا گیا اور پھر قرآن عظیم کی قسم کھا کر یہ بیان کیا گیا کہ یہ ذکر کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی نصیحتیں موجود ہیں، ہر قسم کے ایسے واقعات موجود ہیں جن سے اہل بصیرت نصیحت پکڑ سکتے ہیں، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اس کے باوجود بل کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا بل لفظ لا کر کہ باوجود اس کے کہ ایسا ہے اور ہر اہل فہم اہل بصیرت اس قرآن کریم سے نصیحت پکڑ سکتا ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا، وہ عزت اور شقاق میں مبتلا ہیں، جھوٹی عزت کا زوم ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کو ہوش نہیں آنے دیتا، ان کو حقائق کو دیکھنے سے محروم کیے ہوئے ہے اور شدید دشمنی میں مبتلا ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جھوٹی عزت کا تصور بھی انسان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اور غصہ بھی انسان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، فرضی کہ ان کی عقلوں پر دوہرے پردے ہیں، ایک عزت نفس کا جھوٹا پردہ اور ایک وہ دشمنی جو ہمیشہ سے اہل حق کے خلاف اہل باطل رکھتے رہے ہیں، ان دونوں پردوں نے ان کی عقل کو مفلوج کر دیا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتے کہ قرآن کریم جو اہل ذکر کتاب ہے، تمام دنیا کی نصیحتیں اس میں موجود ہیں، اس کو دیکھیں اور اس سے استفادہ کریں، اور وہ نہیں دیکھ سکتے کم اہلکنا من قبلہم من قرنین، کہ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مختلف زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہو. فتناد و ولا تہین مناس، ایسے وقت آئے صاحب عزت قوموں پر اور ان قوموں پر جو حق کی دشمنی میں پاگل ہوئی چلی جاتی تھی، کہ خدا تعالیٰ کے بیان کے مطابق جب ان کی پکڑ کا وقت آیا، فتناد، انہوں نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارا، ولا تہین مناس، لیکن وہ وقت مدد کا وقت نہیں رہا تھا، وہ ایسا وقت نہیں تھا کہ خدا کی پکڑ کے خلاف کوئی ان کی مدد کو آ سکتا. اور آغاز ان کے انکار کا تعجب کی بنا پر ہے، واجب ان جاہم منظر، ان کو تعجب یہ ہے کہ ان میں سے ہی ایک ڈرانے والا کیسے پیدا ہو گیا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے. اس آخری آیت میں قرآن کریم نے انکار کرنے والوں کی نفسانی نفسیاتی کیفیت بیان فرما کر انکار کی بنیادی وجہ بیان فرما دی، اگرچہ اس ذکر کا آغاز عزت اور شقاق سے فرمایا، یعنی وہ جھوٹی عزتوں میں مبتلا ہیں، وہ نفرت میں مبتلا ہیں، لیکن جب تجزیہ فرمایا کہ آغاز کیسے ہوا کفر کا، تو اس میں دو باتیں بیان فرمائیں کہ وہ ساحر کہتے ہیں اور کذاب کہتے ہیں، اور تعجب اس لیے ہے کہ انہی میں سے کیسے ایک نذیر آ گیا. اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو ایک بہت ہی حکمت کی بات ہاتھ آئے گی، ایک گہرا نقطہ نظر آئے گا نفسیاتی، جس کی بنا پر قومیں وقت کے انبیاء کا انکار کیا کرتی ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے کلید اس بات میں ہے کہ عجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کو تعجب یہ ہے کہ ان میں سے کیسے کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا پیدا ہو گیا. بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ انبیاء تشریف لاتے ہیں، قومیں جھوٹی اور فریبی ہو چکی ہوتی ہیں. سحر سے مراد فریب کاری ہے، اور کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، کذب سے نکلا ہے یہ لفظ. تو جو دو الزام وہ انبیاء پر رکھتے ہیں کہ یہ فریب کار ہے اور جھوٹا ہے، یہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ خود وہ جھوٹ اور فریب کاری میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، اور اتنے فریب کار بن چکے ہوتے ہیں، اتنے جھوٹے ہو چکتے ہیں کہ خود سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں میں سے کوئی نبی چن لیا اپنے لیے. ساری قوم جو جھوٹی ہو چکی ہو، جو فریب کار ہو چکی ہو، الا ماشاءاللہ، ہر قوم میں استثناء موجود ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم جب قوموں کی بات کرتا ہے تو عمومی حالت پر بات کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ انبیاء ایسے وقت میں آتے ہیں کہ جبکہ قومیں خود بھی فریب میں مبتلا ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی فریب دے رہی ہوتی ہیں، خود بھی جھوٹی ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی جھوٹا سمجھ رہی ہوتی ہیں. اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ فرماتا ہے اور ان میں سے ہی ایک عام انسان کو اپنے لیے چن لیتا ہے کہ وہ ان کو قوم کو ڈرائے، تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جیسے لوگوں میں سے کیسے خدا تعالیٰ کو ایک ایسا انسان مل گیا جو نہ فریب کار ہو نہ جھوٹا ہو. تو دراصل یہ ان کی نفسیاتی حالت کا پرتو ہے جو ان کی جو انبیاء کو جھٹلانے کا موجب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود، جیسا کہ ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کی تقدیر کام کرتی چلی آئی ہے، ایسی قومیں بالآخر اللہ کی پکڑ کے نیچے آ جاتی ہیں، اور جب خدا کی پکڑ کا وقت آتا ہے تو خواہ وہ کتنا ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں یا اپنے سے باہر کسی کو مدد کے لیے پکاریں، اس وقت بچنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. جو حالات اس وقت پاکستان میں گزر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تشویش زیادہ پیدا ہو رہی ہے بنسبت اس کے کہ ان کی حرکتوں پر غصہ آئے. دن بدن میرا فکر تو ان کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور صرف ان کے لیے ہی نہیں، عالم اسلام کے لیے بھی عموماً، اور اس تمام دنیا کے لیے، اس زمانے کے انسانوں کے لیے بھی. اس وجہ سے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی تنہا ایک ملک میں ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی سازش کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اس عالمی سازش میں دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ملوث ہیں اور اسلامی ممالک میں سے بعض بھی ملوث ہیں. اس لیے ان واقعات کی جڑیں بہت گہری اور بہت دور تک جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی. ہم اگر یہ کہیں کہ فلاں بھی اس میں ذمہ دار ہے اور فلاں بھی اس میں ذمہ دار ہے، تو دنیا والے تو کہیں گے تم اسی طرح باتیں کرتے ہو جس طرح لوگوں کو عادت ہے، ہر بات کو کسی بڑی طاقت کے سر پہ تھوپ دینا، ہر بات کو اس سے پہلے کی گئی کسی سازش کا نتیجہ قرار دے دینا. یہ ساری باتیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، اور کوئی بھی ہمارے کہنے پر اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. لیکن فی الحقیقت ایسا ہی ہے، اور بڑی گہری نظر سے اور بڑی وسیع نظر سے میں نے جو حالات کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے جو دراصل عالم اسلام کے خلاف ہے، اور عالم اسلام ہی کو اس سازش کا اعلی کار بنایا جا رہا ہے، اور جن کو اعلی کار بنایا جا رہا ہے ان کو علم بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کن مقاصد کے لیے، کن اسلام کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کوئی آپ کی بات یا میری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی نظر تو حقائق کے پاتال تک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے جب وہ سزا کا فیصلہ کرتا ہے تو سب مجرموں کو پکڑتا ہے. اسی وجہ سے میں جماعت کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف جماعت احمدیہ کہ ان مظلوموں کے لیے دعا نہ کریں جو ایک بدقسمت ملک میں اس وقت مظالم کا شکار ہیں، بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی دعا کریں اور تمام دنیا کے لیے بھی دعا کریں. کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بعض دفعہ اس پکڑ کا طریق ایسا ہوتا ہے کہ جو اس میں بعض معصوم بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور عالمی جنگوں کی صورت میں یا اور ایسے عذابوں کی صورت میں جو تمام دنیا پہ چھا جاتے ہیں، پھر یہ تفریق مشکل ہو جاتی ہے کہ کون معصوم ہے اور کون معصوم نہیں. یہ حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ کی حفاظت خدا تعالیٰ فرمائے گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں، لیکن جماعت احمدیہ بہرحال ایک تکلیف کے دور میں سے پھر بھی گزرے گی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر فرد جماعت خواب و معصوم بھی ہو اس کی ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی، اور اس میں بھی ذرا شک نہیں کہ دنیا میں سب آدمی خطا کار نہیں ہوتے. بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے نیک لوگ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، ہر خطے میں پائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم ان کا ذکر فرماتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہود میں سے بھی ایسے ہیں کہ جن کو پاس اگر دولتوں کا ڈھیر بھی رکھوا دو تو وہ ہرگز بددیانتی کی نظر اس پر نہیں کریں گے، یعنی بنیادی طور پر ان میں شرافت پائی جاتی ہے. عیسائیوں میں سے بھی بہت نیک لوگ اور خدا ترس لوگ ہیں، جو خدا کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ نیکی کی قدر فرماتا ہے، ہر قوم میں نیکی کے وجود کا اثبات کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ قوموں کو بحیثیت مجموعی رد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہر جگہ حسن پایا جاتا ہے، ہر جگہ اچھے لوگ ملتے ہیں. تو وہ سارے لوگ بھی بڑی مصیبتوں کے وقت میں دکھ اٹھاتے ہیں، معصوم بچے دکھ اٹھاتے ہیں، عورتیں اٹھاتی ہیں، مرد دکھ اٹھاتے ہیں، بوڑھے اور بیمار دکھ اٹھاتے ہیں. تو یہ جو حرکت ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک حرکت ہے. جماعت احمدیہ کے لیے جو خطرات ہیں یہ تو ہمیں کتنے سنگین دکھائی دیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ہر خطرے کے بعد جماعت احمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کی اور برکتوں کی بارشیں نازل ہوئی ہیں. کوئی بھی ایسا وقت نہیں آیا جماعت پر جسے ہم کڑا وقت کہہ سکتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فضل نہ فرمائے ہوں، تو ہمارا تو ایگزامن موجود ہے، ہمارا تو ایک مقتدر موجود ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے، وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اس کامل یقین کے ساتھ ہم ہمیشہ زندہ رہے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیکن وہ بدنصیب جو اس مقتدر سے غافل ہیں، جو اس کی تقدیر کے خلاف تدبیریں سوچ رہے ہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار، اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے خلاف اس کی تقدیر سے ٹکرانے والی تدبیریں سوچ رہے ہیں، ان کا تو کوئی ضامن کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے ان کا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ انسان جب شریف النفس ہو جاتا ہے تو خواہ وہ کتنا چاہے کہ اس کا دشمن ہلاک ہو، دشمن پر ذلت آئے، لیکن نفس کی شرافت کا یہ دستور ہے کہ جب دشمن پر بھی تکلیف آتی ہے تو وہ دکھ محسوس کرتی ہے. جتنا چاہیں آپ دل میں غبار رکھیں کہ ہم سے بہت ظلم ہوئے، ہم پر بڑے ستم ہوئے، اللہ کی پکڑ کب آئے گی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی خدا کی پکڑ آئے گی آپ کو دکھ ہوگا، کیونکہ شریف النفس انسان اپنے سامنے غیر کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا. کیسا ہی اس کو صدمہ پہنچا ہو، جب تکلیف کا وقت آتا ہے وہ ساری باتوں کو بلا دیتا ہے. بالکل برعکس حال ہے لئیم اور کمینے انسان سے. ایک کمینہ فطرت انسان خواہ کتنے ہی اس پر احسان کیے گئے ہوں، جب وقت آتا ہے آزمائش کا تو سب احسانوں کو بھلا کر مقابل پر وہ تکلیف پہنچاتا ہے اور تکلیف دیکھنی چاہتا ہے. لیکن ایک شریف النفس انسان کا حال بالکل برعکس ہوتا ہے. لاکھ اس پر مظالم کیے گئے ہوں، جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس کے دل کی آواز بولتی ہے اور وہ اس ظالم کے لیے بھی بعض بسا اوقات دل میں ہمدردی محسوس کرتا ہے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ مومن کو خدا تعالی سارے زمانے کے لیے ایک ماں کا مقام عطا فرماتا ہے، اور وہ ماں کا مقام ایک ایسا مقام ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے دنیا میں، کسی رشتے میں اس کی مثال نہیں ہے. تکلیفیں اٹھاتی ہیں مائیں، بعض دفعہ اپنے بچوں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور پھر بھی ان کی خیر چاہتی چلی جاتی ہیں. اور جب مامتا حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ بچوں کی خیر چاہنے میں اس کا نقصان بھی کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خیر چاہنے کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آتا. چنانچہ ایک ماں کا ایسا ہی قصہ مشہور ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کی پرورش کی اور اس کے ساتھ بے حد محبت کی، یہاں تک کہ وہ بچہ تربیتی لحاظ سے بہت ہی ناقص رہ گیا، کیونکہ جب محبت بڑھ جائے تو بعض دفعہ تربیت میں کمی آ جاتی ہے، کئی بدیاں، کئی خرابیاں، کئی برائیاں اس میں پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ اپنی ماں کی طرف سے بھی بالکل غافل ہو گیا اور بے تعلق ہو گیا. اس کی جب شادی ہوئی تو بدقسمتی سے اس کی بیوی بھی اسی قسم کی، اسی مزاج کی تھی، اور اس نے ماں کے خلاف مزید کان بھرنے شروع کیے اور بچے نے ظلم پر ظلم شروع کیا اپنی ماں کے اوپر. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کی ہے، بعض مامتائیں ایسی ہیں کہ وہ ہر تکلیف کے بعد بھی خیر کا کلمہ ہی بولتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. چنانچہ وہ بھی ایک ایسی ماں تھی کہ جو کسی آزمائش کے وقت بھی بچے کی مخالف نہیں ہوئی، بلکہ جہاں تک اس کا بس چلا اس کے لیے دعائیں بھی کی، اس کو خیر بھی پہنچائی، اس کی بھلائی چاہی. بعض دفعہ ایک انسان جب برائی کے بدلے میں بھلائی کرتا چلا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ظالم اس کو سراہے اور اس کے نتیجے میں تبدیلی پیدا کرے، وہ چڑنے لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے، یہ اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا، اسے تکلیف کیوں نہیں پہنچ رہی. اور یہ واقعات ایسے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک انسان کسی کو دکھ پہنچا کر رلانا چاہتا ہے، اگر وہ آگے سے ہنستا رہے تو رلانے والا یا رلانے کی کوشش کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسے وہ دکھ پہنچ نہیں رہا، میں کہاں سے اس کو تکلیف پہنچاؤں، کس جگہ ضرب لگاؤں کہ یہ بلبلا اٹھے. چنانچہ صاحب حوصلہ لوگوں کو بعض دفعہ دشمن اور بھی زیادہ تکلیف دیتا چلا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہو نہیں رہی شاید، ورنہ اتنا صبر کیسے ہو گیا. چنانچہ اس ماں کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ حالت دیکھی بہو نے, یہ تو کسی طرح غصے میں نہیں آ رہی, کسی طرح اس کو تکلیف پہنچ ہی نہیں رہی, تو اپنے خاوند سے اس نے یہ درخواست کی کہ میں تو تب راضی ہوں گی جب اس ماں کا سر کاٹ کے تھال میں سجا کے میرے سامنے پیش کرو گے, کیونکہ اب تک تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, جو کچھ بھی تم نے کیا اس کے باوجود یہ بڑی خوش ہے, اور اس بد کردار بیٹے نے ایسا ہی کیا. جب وہ تھال پہ سر سجا کر اپنی بیوی کی طرف جا رہا تھا تو کہانی کے مطابق ٹھوکر لگی اور وہ سر زمین پر جا پڑا, اور ساتھ ہی بیٹا بھی گر گیا. اس وقت کہتے ہیں ماں کے منہ سے یہ آواز نکلی, اے میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی, تجھے تکلیف تو نہیں کیوں پہنچی؟ یعنی کٹا ہوا سر کہانی میں بول پڑتا ہے, اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں, ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے, ایک مضمون سمجھانے کے لیے ایسی کہانیاں بنائی جاتی ہیں. مراد یہ تھی کہ ماں کا سر کٹا ہوا زمین پر گرتا ہے, اسے اپنی ہوش نہیں, لیکن وہ بیٹا جو ٹھوکر کھا گیا ہے اس حالت میں بھی اس کو اس ٹھوکر کی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو اس سے صدمہ نہ پہنچا ہو, کوئی زیادہ چوٹ نہ لگ گئی. تو اللہ کے شریف النفس بندے بھی فی الواقع ماؤں کی طرح ہو جاتے ہیں, ان کو قوم کی تکلیف کے نتیجے میں لازماً دکھ پہنچتا ہے, خواہ وہ اسی وجہ سے تکلیف اٹھائیں کہ انہوں نے ان پر ظلم کیا ہے. سب سے بڑھ کر اس کی مثال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. کتنا عظیم الشان خطاب ہے خدا کا آپ سے, لعلک کا باقع النفس کا اللہ یکون مومنین, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے دکھ دینے والے, ہمیشہ تیرا برا چاہنے والے ایسے ہیں کہ جب میں ان کی ہلاکت کی خبر دیتا ہوں تو ان کے غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے لگ جاتا ہے. کیسا دل ہے تیرا کہ تیرے دشمنوں کی ہلاکت کی میں تجھے خبر دیتا ہوں اور مجھے تیری فکر پڑ جاتی ہے کہ تو نہ اس غم میں ہلاک ہو جائے کہ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے زیادہ سچا واقعہ بیان کرنا ناممکن ہے. وہ کہانی جو میں نے آپ سے آپ کے سامنے بیان کی, یہ تو ایک قصہ ہے, ایک فرضی بات ہے, لوگوں نے ایک مثال گھڑ لی, ورنہ تو یہ ساری بات ہی جھوٹی ہے. مائیں بھی ایسی دیکھی ہیں جن کو غصہ آ جاتا ہے, مائیں بھی ایسی میں نے دیکھی ہیں جو بدعائیں دیتی ہیں, ایسی مائیں بھی میں جانتا ہوں جو مرتے وقت تک بچوں کو معاف نہ کر سکیں اور آخری کلام جو ان کے منہ سے نکلا وہ بدعا کا تھا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ماں کبھی دنیا کو نصیب نہیں. ناممکن ہے کہ اس رحمت للعالمین کی کوئی مثال دنیا میں پیش کر سکے. خدا گواہی دے رہا ہے, کسی فرضی کوئی کسی انسان کا بنایا ہوا فرضی قصہ نہیں ہے. رب العالمین جو عالم الغیب ہے, عالم الشہادہ ہے, وہ مخاطب کر کے فرماتا ہے, اور ایک جگہ نہیں دو مرتبہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی واقعہ قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے. سورہ کاف میں بھی یہی مضمون عیسائیوں کی ہلاکت کے متعلق جب خدا نے خبر دی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ اے محمد کیا حال ہے تیرے دل کا کہ ان لوگوں کی ہلاکت کی جب میں تجھے خبر دیتا ہوں تو حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہ کاش یہ اس رستے پر نہ چلتے, جن راہوں پر یہ چل پڑے ہیں ان راہوں کے آثار دیکھتے ہوئے تیرے دل کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. بس ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں, آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ہی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ایسا سخت کر دیا ہو کہ دشمن کی ہلاکت کے نتیجے میں ہمیں صرف خوشی پہنچے. دشمن کی ہلاکت کے نتیجے میں ایمان تو ہمارا ضرور بڑھے گا, دشمن کی ہلاکت کے نتیجے میں ایک قسم کی فرحت ضرور محسوس ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے دین کے غلبے کی خوشی کے نتیجے میں پہنچتی ہے, دکھ کے نتیجے میں نہیں پہنچتی کسی کے. محض اس لیے کہ خدا کی تقدیر پوری ہوئی, خدا کا غلبہ ہوا, خدا کا دین غالب آیا, وہ لوگ جو جھٹلایا کرتے تھے, جو شیخیاں بھگارا کرتے تھے کہ کون ہے ان کا, ان کو خدا نے دکھا دیا کہ میں ان کا ہوں. ہمارے اللہ سے تعلق ظاہر ہو گئے دنیا پر، ان باتوں کی خوشی انبیاء بھی محسوس کرتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی محسوس کرتے ہیں. اور مومنوں کے متعلق جس فرح کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا کی مدد کو اپنے لیے آتا دیکھ کر ان کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم عاجز اور حقیر بندے، ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ اللہ اپنے تعلق کا ثبوت دے ہمارے ساتھ، لیکن کیسا عالی شان خدا ہے ہمارا، کیسا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا خدا ہے کہ ہم جیسے حقیر اور عاجز بندوں کے لیے وہ ظاہر ہوا. یہ خوشی ضرور پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب دکھ پھیلتے ہیں ساری دنیا میں، جب لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف پھر خدا کے وہی بندے محسوس کرتے ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ کے عذاب آیا کرتے ہیں. تو قوم کے لیے بھی دعا کریں اور ان مسلمان ممالک کے لیے بھی دعا کریں جو بدقسمتی سے لا علمی میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں بعض دشمنان اسلام طاقتوں کا، اور پھر کل عالم کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہ جو حالات ہیں جب یہ زیادہ آگے بڑھیں گے تو ہمارا ایک خدا ہے جو غیرت رکھنے والا خدا ہے، جو بعض اوقات جب حد سے زیادہ اس کے پیاروں کو ستایا جائے تو بڑے جلال کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہوا کرتا ہے. اور جہاں تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا تعلق ہے، یہ ملک یعنی پاکستان تو حد سے بڑھ چکا ہے. یعنی کبھی دنیا میں کسی نے کوئی حکومت ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس کے سربراہ فاش کلامی کو اپنے لیے عزت افزائی کا موجب سمجھیں، تکذیب اور افتراء، تکذیب کو اپنے لیے ایک عظمت کا نشان بنا لیں اور بڑے فخر کے ساتھ افتراء پردازی کریں، جھوٹ بولیں، جھوٹ کو شائع کریں، اور پھر خدا کے پاک بندوں پر گند اچھالیں اور پھر قوم سے داد لینے کی خواہش کریں. ایسے واقعات تو کبھی دنیا میں کسی حکومت کی طرف سے رونما نہیں ہوئے ہوں گے، سوائے قدیم زمانوں کے فرعون کے قصے ہم سنا کرتے تھے، لیکن سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس جدید زمانے میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں. جو سازش ہے احمدیت کے خلاف وہ بہت گہری ہے اور ابھی کلیتاً پوری کھل کر آپ کے سامنے بھی نہیں آئی. جو واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں ان کی بھی کنوں کو آپ میں سے بہت سے نہیں پہنچ سکتے، ان کو معلوم نہیں ہو سکتا دیکھنے والوں کو آخری کون سی منزل ہے جس کی طرف یہ واقعات ایک جلوس کی شکل میں روانہ ہو رہے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ احمدیت کی جڑوں پر حملہ کیا گیا ہے اس مرتبہ، اور احمدیت کے استحصال کی ایک نہایت ہی خوفناک سازش ہے. اور صرف ایک ملک میں نہیں، تمام عالم میں اس سازش کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں اور کڑیاں مل رہی ہیں ان کی. مثلا انڈونیشیا میں بھی اسی نہج پر کام شروع ہو گیا جس طرح آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. ملائیشیا میں بھی انہی بنیادوں پر کام شروع ہو چکا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف. اسی طرح افریقن ممالک کو بھی رشوتیں دی جا رہی ہیں اور روپے کی لالچ دے کر ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ جماعت کے خلاف اقدامات کریں، اور ان کے ممالک کے ذمہ دار افسران کیونکہ نسبتاً بہت زیادہ شریف النفس ہیں، وہ سر دست تو اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ خود جماعت کو مطلع کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ مطالبات ہو رہے ہیں. اور یہ صرف جماعت احمدیہ کے خلاف سازش نہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک سازش ہے عالم اسلام کے خلاف جس کا مقصد یہ ہے کہ ملہ کی حکومت تمام مسلمان حکومتوں پر ممالک پہ قائم کر دی جائے، اور ملہ چونکہ زمانے کے حالات سے بے خبر اور جاہل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مفادات کا تقاضا کیا ہے کسی قوم کا، اس کو تو صرف اپنے ذاتی مقاصد سے غرض ہے اور نہ قرآن کا علم، نہ دین کا علم، نہ دنیا کا علم. اس لیے اگر ایک جاہل قوم کو مذہب کے نام پر کسی ملک پر مسلط کر دیا جائے تو پھر وہ آقا جو ان لوگوں کو مسلط کرتے ہیں وہ پھر بے دھڑک جو چاہیں ان سے کام لیتے ہیں. چنانچہ عجیب بات ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی مذہبی جنونی حکومت قائم کی گئی ہے، خواہ وہ اشتراکی ملکوں کی طرف سے قائم کی گئی ہو، خواہ وہ مغربی ملکوں کی طرف سے قائم کی گئی ہو، एक ही दीन के नाम पर बिल्कुल बरक सिमत में वो हुकूमतें हरकत कर रही हैं। यानी ऐसी इस्लामी ममालिक आप, ऐसी इस्लामी हुकूमतें आपको मिलेंगी जो इस्लाम के नाम पर इश्तराकियत के हक में काम कर रही हैं, और ऐसी इस्लामी हुकूमतें भी आपको मिलेंगी जो इस्लाम के नाम पर इश्तराकियत के खिलाफ और आमिरियत या मगरबी जमहूरियत के हक में काम कर रही हैं या कैपिटलिज्म के हक में काम कर रही हैं। एक ही मजहब है, एक ही किताब है, एक ही नबी है, लेकिन बिल्कुल बरक्स नतीजे निकाले जा रहे हैं। वजह यह है कि जिन लोगों को ऊपर लाया गया है, खास मकासद की खातिर लाया गया है, इस्लाम का नाम महज बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मकसद यह है कि इनटॉलरेंट रेजीम्स कायम की जाएं, ऐसी हुकूमतें कायम की जाएं जिनके अंदर न अकल हो न फहम हो, सिर्फ एक बात पाई जाए, एक खूबी उनमें मौजूद हो कि वो डंडे के जोर से अपनी बात मनवाना जानती हों, और अकल को कुल्लियतन छुट्टी देकर इस बात से बेनियाज होकर कि दुनिया हमारे मुतल्लिक क्या कहती है, क्या सोचती है, जो बात उनको समझाई जाए वो उसको कर गुजरने के लिए आमादा हों। ऐसी रिजीम्स, ऐसी ताकतें जब भी दुनिया में आती हैं तो तबाही मचा दिया करती हैं। चुनांचे इस्लाम के साथ इस वक्त ये हो रहा है, जहां मशरकी ताकतों का जोर चल रहा है वो अपनी मर्जी की हुकूमतें मजहब इस्लाम के नाम पर कायम किए हुए हैं, जहां मगरबी ताकतों का जोर चल रहा है वो अपनी किस्म की हुकूमतें कायम कर रहे हैं, और दोनों की इस मामले में एक दूसरे से सबकत की दौड़ हो रही है। चुनांचे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, या मशरक वस्ता में जो कुछ हो रहा है, या मशरक वस्ता की जिन ताकतों को इन अगराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी बातें आलमी सियासत का और मशरक और मगरब की जंग का एक तभी नतीजा हैं, और ये सारी कड़ियां इनके साथ जाके मिलती हैं। बहरहाल इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये अभी पूरी तरह आपके सामने खुलकर सामने नहीं आया। मैं मुख्तसरन आपको मुतनबे करना चाहता हूं कि सवाय इसके कि अल्लाह की तकदीर किसी ऐसे वक्त में आकर इनकी इस तदबीर को काट दे और खुदा की पकड़ का वक्त इनकी स्कीमों के मुकम्मल होने के वक्त से पहले आ जाए, इनके इरादे ऐसे हैं कि उनको सोचकर भी एक इंसान जिसका कोई दुनिया में सहारा ना हो उसकी सारी जिंदगी बेकरार हो सकती है, उसके तसव्वुर से भी इंसान का वजूद लरजने लगता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ना मुझ पर ही असर है ना आप पर ही असर होगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि हमारा खुदा मौजूद है जो हमारे साथ रहा है हमेशा, हमारे साथ हमेशा रहेगा, और आप भी ये जानते हैं। इसलिए जब मैं आपसे ये बात करता हूं तो डराने की खातिर नहीं करता, सिर्फ बताने के लिए कि आंखें खोलकर वक्त गुजारें कि क्या वाकयात हैं जिनकी तरफ ये मुल्क हरकत कर रहा है, कि क्या इरादे हैं जिनकी तरफ ये मुल्क हरकत कर रहा है, जिनको रास्ता रास्ता खोल रहा है। इस दौर में यानी 1984 की जो शरारत है उसमें एक मुकम्मल स्कीम के ताबे पाकिस्तान में जमात अहमदिया के मरकज को मिलियामेट करने का इरादा था, और जमात अहमदिया की हर उस इंस्टीट्यूशन, हर उस तंजीम पर हाथ डालने का इरादा था जिसको मरकजी हैसियत हासिल है। चुनाचे सबसे पहले इन्होंने ऐसे कानून बनाए जिनके नतीजे में खलीफा वक्त पाकिस्तान में रहते हुए खिलाफत का कोई भी फरीदा सरंजाम नहीं दे सकता। एक अहमदी जो देहात में जिंदगी बसर कर रहा है या शहरों में भी गैर मरूफ जिंदगी बसर कर रहा है, वो अपने आप को मुसलमान कहे भी इस्लाम की तबलीग भी करे जैसा कि करता है, तो ना हुकूमत को उसकी कोई ऐसी तकलीफ पहुंचती है ना वो हुकूमत की नजर में आता है, और अगर कभी आ भी जाए तो उसके पकड़े जाने से फर्क कोई नहीं पड़ता। उसकी तो अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि मैं पकड़ा जाऊं और खुदा की खातिर मैं भी कोई तकलीफ उठाऊं। लेकिन एक खलीफा वक्त अगर पाकिस्तान में अस्सलामु अलैकुम भी कहे तो हुकूमत के पास ये जरिया मौजूद है और वो कानून मौजूद है जिसको बरूए कार लाकर वो उसे पकड़ के 3 साल के लिए जमात से अलग कर सकते हैं। और यही नीयत थी और अभी भी है कि जहां तक जमात के बड़े आदमी जो दुनिया की नजर में बड़े कहलाते हैं, लेकिन मुराद यह है कि जमात के ऐसे लोग, ऐसे जिम्मेदार अफसरान जो किसी न किसी लिहाज से मरकजी हैसियत रखते हैं, इरादे ये हैं कि उनके ऊपर किसी तरह हाथ डाला जा सके। और इसका आगाज इन्होंने खिलाफत से शुरू किया, चुनांचे मेरे आने से दो तीन दिन पहले के अंदर जो वाकयात हुए हैं उनका उस वक्त तो हमें पूरा इल्म नहीं था, क्योंकि खुदा की तकदीर ने खास रंग में मेरे बाहर भिजवाने का इंतजाम फरमाया। उसकी तफासील कुछ मैंने बयान की थी, कुछ आइंदा किसी और बयान करूंगा, लेकिन मैं जिस बात की तरफ जमात को तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि खिलाफत को के कला कमा का की एक नहायत भयानक साजिश थी, जिसकी पहली कड़ी ये सोची गई थी कि खलीफा वक्त को अगर वो किसी तरह भी मुसलमान जाहिर करे अपने आप को तो फौरी तौर पर कैद करके 3 साल के लिए जमात से अलग कर दिया जाए। और हमारे आने के बाद जो इत्तलाएं मिली उनकी रूह से ये मालूम हुआ कि ये ऑर्डर्स जा चुके थे, बल्कि बाज हुकूमत के अफसरान ने, जो बड़े जिम्मेदार और ऊपर के अफसरान हैं, उन्होंने बाज अहमियों को बताया कि हैरत की बात है कि तुम लोग किस तरह इतनी जल्दी हरकत में आ गए, कि तुम्हें कैसे पता चला कि क्या होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर्स ये थे कि अगर ये खुतबा दे, जो ऑर्डिनेंस के 2 दिन के बाद दूसरे दिन आ रहा था, तो खुतबा क्योंकि इस्लामी एक काम है और सिर्फ इसी बहाने पर इसको पकड़ा जा सकता है कि तुम मुसलमान बने हो खुतबा देकर, तशाउद पड़ा है उसके नतीजे में पकड़ा जा सकता है, तो अगर खुतबा दे तो तब पकड़ो और अगर खुतबा ना दे तो फिर कोई बहाना तलाश करो, और एक भी मस्जिद में रब्बा के अगर अजान हो जाए या कोई और बहाना मिल जाए तो तब भी इसको पकड़ लो। और आखिरी ऑर्डर यह था कि अगर कोई बहाना ना भी मिले तो तराशो और पकड़ो। मुराद ये थी कि खलीफा वक्त अगर रब्बा में रहे तो एक मुर्दा की हैसियत से वहां रहे और अपने फराइज मनसबी में से कोई भी अदा ना कर सके। अगर वो ऐसा करने पर तैयार हो, एक मुर्दा की तरह जिंदा रहने पर तैयार हो, तो सारी जमात का ईमान खत्म हो जाएगा। सारी जमात ये सोचेगी कि खलीफा वक्त हमें तो कुर्बानियों के लिए बुला रहा है, हमें तो कहता है कि इस्लाम का नाम बुलंद करो और खुद एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालता। चुनांचे ईमान पर हमला था ये जमात के, और अगर खलीफा वक्त बोले जमात का ईमान बचाने के लिए तो उसको 3 साल के लिए जमात से अलग कर दो, चूंकि निजाम जमात एक नए खलीफा का इंतखाब कर ही नहीं सकता जब तक पहला खलीफा मर ना जाए, उस वक्त तक इस लिहाज से 3 साल के लिए जमात अपनी मरकजी क़यादत से महरूम रह जाएगी। और जिस जमात को खलीफा वक्त की आदत हो, जो निजाम खलीफा के मेहर के गिर्द घूमता हो, उसको कभी भी खलीफा की अदम मौजूदगी में कोई अंजमन नहीं संभाल सकती। ये एक बहुत तलख तजर्बा हमने खुद देखा है, उसमें से गुजरे हैं कि जब हजरत मुस्लिम माऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे आखिरी दिनों में, खुसूसियत के साथ जब आपकी तकलीफ बढ़ गई और जमात नहीं चाहती थी कि ज्यादा तकलीफ दे फैसलों के लिए, अगर ये फैसले अहम फैसले आप ही करते थे और फैसले की कुव्वत में कोई भी फर्क नहीं था, लेकिन बीमारी की वजह से डॉक्टर्स भी ये हदायत देते थे कि कम से कम बोझ डाला जाए और जमात खुद भी नहीं चाहती थी, तो बहुत से फैसले, बहुत से काम जो खलीफा वक्त किया करता था, जो करता है हमेशा, वो सदर अंजुमन या तहरीक जदीद या दूसरी अंजुमन करने लगी। और वो दौर जमात के लिए सबसे ज्यादा बेचैनी का दौर था, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी खलीफा वक्त से राबते की, उससे फैसले करवाने की, उससे रहनुमाई हासिल करने की। तो अंजुमनों के जब जिम्मा यही काम शुरू हुए लगे तो उस वक्त महसूस हुआ कि कितना फर्क है अंजुमनों के कामों में और खलीफा वक्त के कामों में, और एक लिहाज से जमात के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ, क्योंकि वो लोग जो पहले गैर मुबाइन से मुतासिर थे, वो लोग जो कुछ न कुछ असर ले चुके थे उनके प्रोपेगेंडे का, वो कुल्लियतन तायब हो गए इस बात से। उनको उस वक्त महसूस हुआ उस बीमारी के दौरान कि खिलाफत का कोई बदल नहीं, ناممکن ہے کہ خلافت کی کوئی متبادل چیز ایسی ہو جو خلافت کی جگہ لے لے اور دل اسی طرح تسکین پا لیں. تو 3 سال کا عرصہ جماعت سے خلافت کی ایسی علیحدگی کہ کوئی رابطہ قائم نہ رہ سکے، یہ اتنی خوفناک سازش تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ عمل میں آ جاتی تب آپ کو اندازہ ہوتا کہ کتنا بڑا حملہ جماعت کی مرکزیت پر کیا گیا ہے. ساری دنیا کی جماعتیں بے قرار ہو جاتی اور ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ رہتا، کچھ سمجھ نہ آتی کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، اور پھر جذبات سے بے قابو ہو کر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بھی ہو سکتی تھیں. جس طرح شدید مشتعل جذبات کو اور زخمی جذبات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی سنبھالنے کی، خلیفہ وقت کی عدم موجودگی یا بے تلقی کے نتیجے میں تو ناممکن تھا کہ جماعت کو اس طرح کوئی سنبھال سکتا. بعض لوگ مجھے خط لکھتے ہیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کا حال کیا، کس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اس وقت. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر آپ کے ہاتھ پر ہم نے یہ عہد نہ کیا ہوتا کہ ہم صبر دکھائیں گے، ناممکن تھا ہمارے لیے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جاتے، ہمارے بچے ہمارے سامنے ذبح کر دیے جاتے، تب بھی ان ظالموں سے ہم ضرور بدلہ لیتے. یہ حالت ہو جس جماعت کے اخلاص کی اور محبت کی اور عشق کی، اسے خلافت کے سوا سنبھال ہی کوئی نہیں سکتا. اس لیے ایک نہایت خوفناک سازش تھی، اور پھر اس کی اگلی کڑیاں تھیں. جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہو، ظلم اور سفاکی کی عادت ہو، افطرا پردازی کی عادت ہو، وہ کوئی بھی الزام لگا کر کوئی جھوٹ گھڑ کے پھر خلیفہ کی زندگی پہ بھی حملہ کر سکتے تھے. اور اس صورت میں جماعت کا اٹھ کھڑے ہونا اور اپنے خواص پر سے قابو کھو دینا، جذبات سے بھی قابو کھو دینا اور دماغی کیفیات سے بھی پر سے بھی نظم و ضبط کے کنٹرول اتار دینا، یہ کبھی بات تھی ناممکن تھا کہ جماعت ایسی حالت میں کہ ان کو پتا ہے کہ خلیفہ وقت ایک کلیتاً معصوم انسان ہے، ان باتوں میں نہ ہماری جماعت کبھی پڑی نہ پڑ سکتی ہے، اس پر ایک جھوٹے الزام لگا کر ایک بدکاردار انسان نے اسے موت کی گھاٹ اتارا ہے، ناممکن تھا کہ جماعت اس کو برداشت کر سکتی. جبکہ برداشت کرنے کے لیے جو ذریعہ خدا نے بخشا ہے خلافت، اس کی رہنمائی سے محروم ہو. تو اس صورت میں جماعت کا کوئی بھی رد عمل ہو سکتا تھا جو اتنا بھیانک ہو سکتا تھا اور اتنے بھیانک نتائج تک پہنچ سکتا تھا کہ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور باوجود اس کے کہ ان باتوں کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، ایک رات جس رات یہ فیصلہ ہوا ہے اس رات خدا تعالیٰ نے مجھے اس بات کا علم دیا ہے اچانک، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بڑی زور سے یہ تحریک ڈالی کہ جس قدر جلد ہو اس ملک سے تمہارا نکلنا نظام خلافت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، تمہاری ذات کا کوئی سوال نہیں. ایک رات پہلے یہ میں عہد کر چکا تھا کہ خدا کی قسم میں جان دوں گا خدا عہد جیت کی خاطر، اور کوئی دنیا کی طاقت مجھے روک نہیں سکے گی. اور اس رات خدا تعالیٰ نے مجھے ایسی اطلاعات دی کہ جن کے نتیجے میں اچانک میرے دل کی کایا پلٹ گئی. اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کتنی خوفناک سازش ہے جماعت کے خلاف جس سے ہر قیمت پر مجھے ناکام کرنا ہے. اور وہ سازش یہ تھی کہ جب خلیفہ وقت کو قتل کیا جائے اور جماعت اس پر ابھرے تو پھر نظام خلافت پر حملہ کیا جائے، ربوا کو ملیا میٹ کر کیا جائے فوج کشی کے ذریعے، اور وہاں نیا انتخاب نہ ہونے دیا جائے خلافت کا، وہ انسٹیٹیوشن ختم کر دی جائے. اس کے بعد دنیا میں کیا رہ جاتا باقی؟ خدا تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں، اور جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے نکالا یہ اس کے کاموں کا ہی ایک ثبوت ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ یہ ہو سکتا تھا، ناممکن تھا کہ یہ ہو جاتا، کہ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سے ایمان اٹھ جاتا دنیا کا کہ خدا نے خود ایک نظام قائم کیا ہے، خود اس کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور پھر اس جماعت کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی دشمن کو توفیق عطا فرما دے جس جماعت کو اپنے دین کے حیا کی خاطر قائم کیا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسی لیے خدا تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ دشمن کی ہر تدبیر ناکام کر دی، اس ایک تدبیر کو ناکام کر دے. اتنا بڑا احسان ہے خدا تعالیٰ کا کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے خوفناک نتائج سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو بچا لیا، کتنی بڑی سازش کو کلیتاً ناکام کر دیا. اس کے بعد دوسرے درجے پر उनका हाथ अभी तक मरकजी तंजीमों पर उठ रहा है, रब्बा की मरकजियत के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं और उन साजिशों के नतीजे में एक एक करके वो अपनी तरफ से रब्बा के मरकजी खदो खाल को मिलियमेट करते चले जा रहे हैं। चुनांचे शुरू में बजाहिर मामूली बात थी, लेकिन उसी वक्त मुझे नजर आ गया था कि आगे इनके क्या इरादे हैं। चुनांचे मैंने वो लोग जो खुशफहमी में कोशिशें कर रहे थे उनको बुला के समझाया कि तुम क्यों वक्त जाया कर रहे हो, ये काम नहीं होगा। शुरू में इन्होंने खेलों पर हाथ डाला कि कबड्डी होगी तो आलम इस्लाम को खतरा पैदा हो जाएगा, रब्बा में अगर कबड्डी हुई तो इससे तमाम दुनिया में आलम इस्लाम को खतरा लाहक हो जाएगा, रब्बा में अगर बास्केटबॉल का मैच हुआ तो इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर खेलों से आगे बढ़े और इज्तमाआत पर हाथ डालने शुरू किए कि लजना माउल्ला का इज्तमा हुआ तो आलम इस्लाम पर तबाही आ जाएगी, खुदाम अहमदिया का इज्तमा हुआ तो पता नहीं क्या खौफनाक हालात दुनिया में पैदा हो जाएंगे जिसके नतीजे में इस्लाम नाउजबिल्ला में जालिक तबाह हो जाएगा। बूढ़ों का इज्तमा हुआ उससे इनको खतरात वाबस्ता नजर आने लगे कि इस इज्तमा से भी या वतन हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, या आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा। ये फर्जी किस्से पहले हुकूमत के मंशा के मुताबिक, हुकूमत से समझौते के मुताबिक उलमा एकदम जिस तरह बरसात में मेंढक बोलने लग जाते हैं, सारे पाकिस्तान में वो उलमा का टोला जो हुकूमत के हाथ में इस वक्त खेल रहा है, आरायकार बना हुआ है, वो एकदम यही राग उलापने लगता था और किसी को शर्म नहीं आती थी, किसी को हया नहीं आती थी कि हम क्या कह रहे हैं कि बच्चों का इतफाल से दुनिया तबाह हो जाएगी, मस्तूरात के लजना के इस्तेमाल से आलम इस्लाम हलाक हो जाएगा, कि क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जब शर्म और हया और तमाम आला अकदार खत्म हो चुकी हों, जब जहनी कुवतें मखलूज हो जाएं, जब हया ही बाकी न रहे, तो फिर इंसान हर किस्म की हरकत कर सकता है। चुनांचे आप पाकिस्तान के अखबारात का मुतालिया करके देखें, आपको हर मौके पर अचानक इसी किस्म की खबरें पर नजर आने लग जाएंगी। यानी एक सुबह को उठेंगे आप तो आपको मालूम होगा कि तमाम पाकिस्तान में एक खास तबका है उलमा एकदम ये शोर मचाने लग गया है कि अंसारुल्लाह का इस्तेमाल नहीं हो सकता वरना आलम इस्लाम को खतरा है। फिर अचानक उलमा को ख्याल आता है कि खुदाम अहमदिया का इस्तेमाल नहीं हो सकता वरना आलम इस्लाम को खतरा है, कबड्डी नहीं हो सकती वरना आलम इस्लाम को खतरा है, बास्केटबॉल नहीं हो सकता वरना आलम इस्लाम को खतरा है। ये जो सुर अलापते थे सारे, आखिर इसकी मरकजी जड़ें थी, वहां से आवाज निकलती थी तो ये सब तक पहुंचती थी और फिर हुकूमत के अखबार थे, हुकूमत के टेलीविजन, हुकूमत के रेडियो, ये सारी बातें उछालते थे कि उलमा आज ये कह रहे हैं, ताकि नफसियाती तौर पर कौम पर यह असर पैदा हो कि हाँ एक बहुत ही खतरनाक बात होने लगी है और हुकूमत मजबूर हो रही है गोया के इन लोगों की आवाज के सामने सर झुकाने पर। हालांकि हुकूमत की तरफ से ये बातें पैदा की जाती थी, हमारे इल्म में था सब कुछ, तो बाज ला इल्म बेचारे जब वो खेलों पर पाबंदी शुरू हुई तो बाज हमारे खिलाड़ी शौकीन बड़े जोर के साथ हरकत में आ गए कि हम डीसी के पास जाएंगे, हम कमिश्नर से मिलेंगे। एक साहब तो जोश में आकर इस्लामाबाद पहुंच गए मरकजी हुकूमत को झंझोड़ने के लिए और सेक्रेटरी तालीम से मिले भी। मुझे इल्म हुआ तो मैं नाराज हुआ उन पर, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम क्या हो कर क्या रहे हो, तो पता ही नहीं कि क्या वाकयात गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं, इन अफसरों के बेचारों के कब्जे में है ही कुछ नहीं, ये तो हिज मास्टर्स वॉयस हैं, गोश भर आवाज आका हैं और जो इनका आका है वो खुद गुलाम है गैर ताकतों का, वो उनकी आवाज पर आंख लगाए बैठा है, कान लगाए बैठा है और जिस तरफ उनके लब हिलते हैं उसी तरफ इसके लब हिलने लग जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी आलमी साजिश का शिकार है जमात अहमदिया, तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो, नहीं करने देते ना करने दें, कोई परवाह ना करो, देखो आगे तक क्या क्या करते हैं और क्या किस तरह आगे बढ़ते हैं। फिर इज्तमाआत पर इन्होंने पाबंदी लगाई, वही नजर आ रहा था कि यहां से शुरू करेंगे सीढ़ियां जिस तरह इंसान चढ़ता है 1 2 3 4 इस तरह ऊपर तक पहुंचने लगेंगे। फिर जलसा सालाना इनके लिए खतरा बन गया और इस कदर शोर मचाया गया सारे मुल्क में कि गोया अगर ये बात हुकूमत ने ना मानी तो हुकूमत तबाह हो जाएगी। जलसा सालाना इतना बड़ा वाकया, जमात अहमदिया का क्या हक है कि जलसा सालाना करे, चुनाचे जलसा सालाना खत्म कर दिया गया। और आज ये हमारा इख्तितामी खिताब मनोज हजरत सराना पर आज 28 है और 26, 27, 28 को इख्तितामी तकरीर हुआ करती थी जिसमें कुरान के मारिफ बयान होते थे, इस्लाम की खूबियां बयान होती थी, गैर मजाहिब पर इस्लाम की फौकियत बयान होती थी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ऐसी बातें हों जलसा सराना पर। उसके मुकाबले पर क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? रब्बा की मसाजिद जिनमें लाउड स्पीकर खुले हैं यानी मौलवियों की मसाजिद, उसमें ऐसी फाश कलामी होती है जुमे के दिन कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उससे रब्बा के रहने वालों का हाल क्या होता है। शदीद गंदी जुबान इस्तेमाल की जाती है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खिलाफ, जमात अहमदिया के सरबराहों के खिलाफ, खुलफा के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ, और इतना झूठ बोला जाता है कि ताजुब होता है कि इस्लाम का नाम लेने वाले, इस्लाम की मंसूब की तरफ मंसूब होने वाले झूठ इतना बोल कैसे सकते हैं। घर बैठे कहानियां घटते रहते हैं और फिर फखर से बताते हैं बाद में वो मौलवी अपने साथियों को कि देखा किस शान का मैंने झूठ गढ़ा है, ये मैंने गढ़ा था, किसी और ने मुझे नहीं बताया, ये मेरा दिमाग चला है इस तरफ। और सारे जानते हैं, उनके मानने वाले भी जानते हैं, वो सारा माहौल जानता है, हुकूमत जानती है कि महज गंध पर मुंह डाल रहे हैं, मुंह मार रहे हैं। लेकिन जब हुकूमत खुद झूठी हो, बदकरदार हो चुकी हो, खुद मजहब के नाम से खेल रही हो, तो फिर इन लोगों से उनका दिल बड़ा लगता है। तो इस किस्म के लोग कसरे शाही तक दस्तरस रखते हैं, वहां तक रसाई हो जाती है इनकी, उनके साथ इनके बाकायदा मिलकर मंसूबे बनाए जाते हैं। तो ये हाल हो चुका है इस मुल्क का, और इस हाल में सिर्फ अहमदी नहीं पीसा जा रहा, आप ये बात भूल जाते हैं कि सारा मुल्क पीसा जा रहा है। जिन हकूक से इन्होंने आपको महरूम किया है, बाकी कौम को कब वो हकूक दिए हैं? हमारे वाकया ये है कि जिस दिन से जमात अहमदिया को वोट के हक से महरूम किया है, सारा मुल्क वोट के हक से महरूम है। जब जमात अहमदिया पर पाबंदी लगाई जाती है कि तुमने अपने दिफा में कुछ नहीं कहना, हम जो मर्जी यकतरफा तुम्हारे खिलाफ कहते चले जाएंगे, तो बाकी मुल्क पर भी यही पाबंदी लगानी पड़ती है फिर, क्योंकि खुदा की तकदीर इसी तरह काम कर रही है। कोई ऐसा हक नहीं है जो जमात से छीना गया हो और खुदा ताला ने बाकी कौम को वो हक रहने दिया हो बाकी कौम के पास, यही लोग फिर बाकी कौम से भी वो हक छीनने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जमात के प्रेस पर पाबंदी थी, जमात की किताबें जब्त हो रही थी, ये कानून बन गया था कि जमात अहमदिया अगर अपने दिफा में कुछ कहेगी तो उनको कैद किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, 3 साल तक कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और कुछ दिन के बाद ही हुकूमत इस बात पर मजबूर कर दी गई खुदा की तकदीर की तरफ से कि सारे मुल्क के खिलाफ बिल्कुल यही पाबंदी लगाए कि इलेक्शंस के मामले में, रेफरेंडम के मामले में अगर कोई बोला तो उसकी जायदादें जब्त, उसको उसकी इज्जतें जब्त, उसकी आजादी जब्त, बल्कि उससे ज्यादा सख्त जुबान में जो जमात अहमदिया के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी, पाकिस्तान के हर शहरी के हकूक जब्त कर लिए गए, कोई चीज उनके पास नहीं रहने दी गई। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह की तकदीर भी साथ साथ एक खामोश काम करती चली जा रही है। जिन बातों से आपको महरूम किया जा रहा है, उन बातों से सारी कौम भी साथ महरूम होती चली जा रही है। एक ही कश्ती में इकट्ठे हो रहे हैं सारे, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि कुछ सिर्फ इसलिए ये जुल्म सितम के नीचे पीछे जा रहे हैं कि वो खुदा का नाम ले रहे हैं, जमाने में वो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की बातें करते हैं, और बाकी कौम इसको इस नतीजे इस जुर्म में सजा दी जा रही है कि वो खामोशी से क्यों इन बातों को बर्दाश्त करते हैं। मैं तो इस तरह देख रहा हूं इन हालात को कि जमात अहमदिया के खिलाफ एक जुल्म किया जाता है और सारी कौम उस वक्त खामोश रहती है और बर्दाश्त कर जाती है और कहती है कोई हर्ज नहीं, इनके साथ ही हो रहा है ना। और चंद दिन के बाद बैन ही उनके साथ वो सलूक, बल्कि उससे ज्यादा शिद्दत के साथ वो सलूक होने लगता है। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे जमात अहमदिया को महरूम किया गया हो और कौम को वो फिर अता हो गई हो। अब देख लें जो तारीख है 1-2 साल की, उसका मुताला करके देख लें, अमलन यही सिलसिला चला हुआ है। और उसके नतीजे फिर बड़े भयानक होंगे, इससे तो कोई इनकार नहीं। लेकिन बहरहाल इस वक्त दुश्मन का इरादा यह है कि जमात अहमदिया को कुल्लियतन निहत्ता कर दे, जमात अहमदिया के हाथ भी जकड़ दे, जमात अहमदिया के पांव भी जकड़ दे और पाकिस्तान से जमात अहमदिया की मरकजियत की सारी इलामतें मिटा दे। चुनांचे हरगिज बईद नहीं कि इस सिमत में ये आगे कदम बढ़ाएं, मरकजी अंजुमनों के खिलाफ भी साजिश करें हर किस्म की और जमात के वजूद, जमात की तंजीम के खिलाफ साजिश करें। जहां तक इनका बस चलेगा, इन्होंने किसी इंसाफ के तकाजे को मलहूज रखते हुए आपके साथ कोई रहम का सलूक नहीं करना। जहां तक इनका बस चलेगा, इन्होंने हर इंसानी हकूक से जमात अहमदिया को महरूम करने की मजीद कोशिशें करनी है और ये सिलसिला आगे तक बढ़ाने का इनका इरादा है। कहां तक बात पहुंचेगी ये अभी तफसील में बयान नहीं करता, लेकिन मुझे इल्म है कि इनके इरादे क्या हैं। इसलिए मैं जमात को मुतनबे करना चाहता हूं कि वो ये ना समझ लिया करें हर दफा एक जुल्म के बाद ये इनके दिल ठंडे पड़ चुके होंगे, वो ये ना समझ लिया करें कि हर दफा एक सितम के बाद ये राजी हो जाएंगे कि बस अब काफी है। अमरे वाकया ये है कि ये जितना जुल्म करते चले जाएंगे उतना ज्यादा ये आपसे खौफ महसूस करेंगे, जितना ये जुल्म करते चले जाएंगे उतना अपने बेकरारी भी इनकी बढ़ती चली जाएगी, बेचैनी भी बढ़ती चली जाएगी कि एक मुनज्जम जमात है, हम इससे बेखौफ अब नहीं रह सकते, इसलिए मजीद आगे बढ़ेंगे। और चूंकि जमात सब्र और शुक्र के मुकाम पर फायज है और इनके सामने सर झुकाने पर किसी कीमत पर भी आमादा नहीं है, इसलिए और भी ज्यादा इनका गैज़ो गज़ब बढ़ता चला जाएगा, ये मजीद तकलीफ महसूस करेंगे कि हमने तो इतना दुख पहुंचाया है लेकिन आगे से इन लोगों का सिर ही नहीं झुक रहा, उसी तरह सर बुलंद करके फिर रहे हैं इन गलियों में, उसी तरह इनको कामिल यकीन है अपने खुदा पर, उसी तरह ये आसमान की तरफ से नुसरत आने के इंतजार में आंखें लगाए बैठे हैं। क्यों इनके ईमान पर हमला नहीं कर सके, क्यों इनके अज़्म को हम तबाह नहीं कर सके, क्यों इनके वलवले हम नहीं मिटा सके, क्यों आज भी ये जिंदा हैं इंसानी कदरों के साथ, बल्कि हमसे बेहतर इंसानी कदरों के साथ ये जिंदा हैं। ये बात जूं जूं वक्त गुजरता चला जा रहा है इनको तकलीफ देती चली जा रही और उसी बदबख्त बहू की तरह जिसने अपने खावन से यह मुतालबा किया था कि अपनी मां का सर काट के जब तक ना दिखाओ उस वक्त तक मैं राजी नहीं होंगी, ये समझते हैं कि जब तक इंतहा ना कर गुजरेंगे उस वक्त तक जमात अहमदिया जलील और रुस्वा नहीं हो सकती, उस वक्त तक हमें हमारे दिल को चैन नसीब नहीं हो सकता, इसलिए अपने शयातीन की तरफ ये जाते हैं और मजीद से बड़े मुतालबे और से और मुतालबे करने शुरू कर देते हैं कि नहीं अभी हमारा दिल राजी नहीं हुआ, अब ये काम और कर गुजरो फिर हम राजी होंगे, अब ये काम और कर गुजरो फिर हम राजी होंगे। लेकिन अमरे वाकया ये है कि जमात अहमदिया के हाथ बांध भी दें, जमात अहमदिया को कुल्लियतन निहत्ता भी कर दें, तब भी खुदा के फजल से जमात अहमदिया जीतेगी, क्योंकि खुदा के शेरों के हाथ कभी कोई दुनिया में बांध नहीं सका, ये जंजीरें लाजमन टूटेंगी और लाजमन ये जंजीरें बांधने वाले खुद गिरफ्तार किए जाएंगे। ये एक ऐसी तकदीर है जिसे दुनिया में कोई बदल नहीं सकता, कभी खुदा के हाथ भी किसी ने बांधे हैं, इसलिए खुदा के वालों के जब हाथ बांधे जाते हैं तो अमलन ये दावा होता है कि हम खुदा के हाथ बांध सकते हैं, इसलिए हमारे हाथ खुदा के हाथ तो खुले हैं, कुरान करीम ऐलान फरमा रहा है यदाहु मबसूततान, उसके दोनों हाथ खुले हैं, उसका दायां हाथ भी खुला है उसका बायां हाथ भी खुला है और कोई दुनिया की ताकत खुदा के हाथों को नहीं मान सकती, इसलिए आगे बढ़ेंगे ये जुल्मों में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जमात अहमदिया के शेर खुदा के फजल से बंधे हुए हाथों के साथ भी इन पर गालिब आके रहेंगे, कोई दुनिया में उनके ईमान का सर झुका नहीं सकता, कोई दुनिया में जमात अहमदिया के अज़्म का सर झुका नहीं सकता, कोई दुनिया में जमात अहमदिया के सब्र का हौसला तोड़ नहीं सकता। बढ़ते रहें जिस हद तक ये आगे बढ़ते हैं, हम भी इंतजार में हैं और हम जानते हैं कि खुदा की तदबीर भी हरकत में है, खुदा की तकदीर भी हरकत में है और अल्लाह ताला कुरान करीम में जैसा कि फरमाता है इन्नहुम यकीदून कैदम वाकीदु कैदा, یہ بھی کچھ تدبیریں کر رہے ہیں اور میں غافل نہیں ہوں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، اور بالآخر یقیناً خدا ہی کی تقدیر غالب آئے گی. کب آئے گی، کتنی دیر میں آئے گی، یہ میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب زیادہ تشویش کے دن آتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ساری جماعت کو، تمام دنیا میں کثرت کے ساتھ خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. جتنے بھیانک دن آتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی کے وعدے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آنے لگتے ہیں. یہ عجیب قسم کے واقعات ہیں جو عام دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں. اگر یہ خوابیں نفسیاتی ہوں، اگر یہ خوابیں نفس کے دھوکے ہوں، یہ کشوف نفس کے دھوکے ہوں، تو نفس کی کیفیت تو یہ ہے، اور دنیا کے سارے ماہرین نفسیات جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ مایوسی بڑھتی چلی جائے اتنا ہی ڈرانے والی خوابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. جتنا زیادہ انسان تاریکیوں میں گھر جاتا ہے اتنا ہی زیادہ ہولناک مناظر وہ دیکھنے لگتا ہے. غموں کے مارے ہوئے، مصائب کے ستائے ہوئے، خوفوں میں مبتلا لوگوں کو تو ہلوسینیشن شروع ہو جاتی ہیں. امن کی حالت میں بیٹھے ہوئے بھی ان کو خطرات دکھائی دینے لگتے ہیں. یہ صرف سچوں کی علامت ہوتی ہے کہ انتہائی تاریکی کے وقت میں خدا ان سے روشنی کے وعدے کرتا ہے اور ان کو روشنی کے نمونے دکھاتا ہے. انتہائی تکلیف کے وقت میں بھی خدا تعالیٰ ان کے ساتھ دل آرام باتیں کرتا ہے، ان کے دلوں کو راحت اور اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے. بس جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب کا انتہائی شدید وقت تھا، وہی وہ دن تھے جبکہ اسلام کی فتح کے وعدے آپ سے کیے جا رہے تھے. تعجب ہوتا ہے کہ ادھر جنگ احزاب کے وقت ایسا وقت آیا تھا قرآن کریم کے بیان کے مطابق کہ جیسے ایک زلزلہ آ گیا ہو قوم کے اوپر، اور وہ لوگ جن کے ایمان قوی نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ موت سر پہ آ کھڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آنکھیں پھر گئی تھیں، آنکھیں پتھرا گئی تھیں لوگوں کی. اس وقت جبکہ بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے سب نے، اس وقت جبکہ نقاہت کا یہ عالم تھا کہ چلنا پھرنا بھی مسلمانوں کے لیے دوبر ہوا ہوا تھا، ایسے وقت میں ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم کو اپیل کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ کچھ کریں، اب ہم کیا کریں، یہ حال ہو گیا ہے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو حضور نے دیکھا کہ اس پر پتھر پڑا ہوا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ میرے حال زار کو دیکھیں تو صحیح کہ پتھر باندھ کر میں بھوک مٹا رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا. راوی بیان کرتا ہے کہ اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ نے بتایا کہ میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، جس تکلیف میں تم مبتلا ہو اس سے زیادہ شدت سے میں اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میں پتھر دل ہوں، مجھے تم سے بڑھ کر تمہارا درد ہے، لیکن خدا کی خاطر جو بھی تقدیر ہے ہم راضی برضا رہے ہیں. ان انتہائی گہری تکلیف کی راتوں میں بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان خوشخبریاں دی، ایسے حیرت انگیز مناظر آپ کو دکھائے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. وہی دراصل وقت ہوتا ہے یقین کامل کے اظہار کا. ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا ایک غار کھودتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، آپ سے عرض کی، حالانکہ وہ بڑے قوی لوگ تھے جو پتھر توڑ رہے تھے، کہ یا رسول اللہ یہ پتھر راہ میں حائل ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ غار کو پتھر کو چھوڑ کر لمبا کریں اور دور سے کھود کر لائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پھاوڑا یا جو بھی چیز تھی جسے پتھر توڑ رہے تھے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پتھر مارا، تو جیسا کہ رگڑ سے چنگاری نکلا کرتی ہے اس سے ایک چنگاری نکلی، لیکن چنگاری کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے زور سے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دوبارہ پتھر مارا تو پھر ایک چنگاری نکلی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے جوش کے ساتھ ایک نعرہ تکبیر بلند کیا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پتھر تو خیر وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ خدا کی تقدیر نے یہی چاہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ پتھر ٹوٹے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ جب میں نے پتھر پر ضرب لگائی تو اس چنگاری میں خدا تعالیٰ نے مجھے خیبر کے قلعے دکھائے کہ ان قلعوں کو میں تمہارے لیے سر کر کے دکھاؤں گا، اور دوسری دفعہ جب میں نے پتھر پر ضرب لگائی تو مجھے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں دکھائی گئیں اور وہ محل دکھائے گئے جو مسلمانوں کے قبضے میں خدا تعالیٰ نے دینے کا فیصلہ کر لیا. دن یہ تھے کہ چند عرب قبائل کے مقابل پر مسلمان بالکل بے طاقت دکھائی دے رہے تھے، اور یہ حالت تھی کہ چند دن بھی اور اگر محاصر رہ جاتا تو ان کے ہاتھوں نہ مارے جاتے تو فاقوں کے ہاتھوں مارے جاتے. اور خدا تعالیٰ یہ باتیں کر رہا تھا کہ میں تمہیں خیبر کی چابیاں بھی عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں روم پر بھی قوت دوں گا، میں تمہیں اہل فارس پر بھی طاقت عطا کروں گا، تمام دنیا میں تم پھیل جاؤ گے، تمام دنیا کی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے سرنگو ہو جائیں گی. یہ خوشخبریاں اس حالت میں دی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ ادھر غم بڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بظاہر تاریکی چھا رہی ہوتی ہے اور کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا انسان کو نکلنے کا، ادھر اللہ تعالیٰ بشارتوں پر بشارتیں دیتا چلا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے، دو تین دن پہلے کی بات ہے، یہ شدید بے چینی اور بے قراری تھی بعض اطلاعات کے نتیجے میں، اور زور کے بعد میں سستانے کے لیے لیٹا ہوں تو میرے منہ سے جمعہ کے الفاظ نکلے، اور ساتھ ہی ایک گھڑی کے ڈائل کے اوپر جہاں 10 کا ہنسہ ہے وہاں نہایت ہی روشن حروف میں 10 چمکنے لگا. اور خواب نہیں تھی، وہ جو جاگے کا کشفی نظارہ تھا، وہ جو 10 دکھائی دے رہا تھا باوجود اس کے کہ وہ 10 کے ہنسے پر 10 تھا جو گھڑی کے 10 ہوتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں وہ 10 تاریخ آ رہی تھی کہ فرائیڈے دا 10th. یہ انگریزی میں یہ کہہ رہا تھا فرائیڈے دا 10th، اور ویسے وہ گھڑی تھی اور گھڑی کے اوپر 10 کا ہنسہ تھا. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا جمعہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے یہ روشن نشان عطا فرمانا ہے ہوگا. مگر ایک دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا، ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی شدت کی پریشانی ہوئی ہے جماعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مسلسل خوشخبریاں عطا فرمائیں. اس سے چند دن پہلے رویا میں اللہ تعالیٰ نے بار بار خوشخبریاں دکھائیں، اور 4 خوشخبریاں اکٹھی دکھائیں. جب میں اٹھا تو اس وقت زبان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شعر تھا کہ غموں کا ایک دن اور 4 شادی، فسبحان الذی اخذ العادی. یعنی ان 4 خوشخبریوں کی حکمت یہ ہے، 4 دکھانے کی، کہ ایک غم پہنچے گا تو خدا تعالیٰ 4 خوشخبریاں دکھائے گا اور دشمنوں کو ذلیل کرے گا باہر. کیونکہ اس وقت جماعت کی حالت سب سے زیادہ دنیا کی نظر میں گری ہوئی ہے، کلیتاً بے چارگی کا عالم ہے، کامل بے اختیاری. یہ وقت ہے خدا کی طرف سے خوشخبریاں دکھانے کا، اور یہ وقت ہے ان خوشخبریوں پر یقین کرنے کا. آج جو اپنے خدا کے دیے ہوئے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، آج جس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں ہے، وہی ہے جو خدا کے نزدیک معزز ہے، وہی ہے جس کو دنیا میں غالب کیا جائے گا، اور اسے خدا کبھی نہیں چھوڑے گا. کیونکہ جو تنزل کے وقت اپنے خدا کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اور اس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے لیے ایسے کام دکھاتی ہے کہ دنیا ان کے تصور بھی نہیں کر سکے. بس آج وقت ہے اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا، اپنے رب کے ساتھ پیار کا اور محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کا. آج آپ یقین رکھیں کہ ہمارا خدا ہم سے سچے وعدے کرتا رہا ہے، آج بھی سچے وعدہ کر رہا ہے، کل بھی سچے وعدے کرتا رہے گا، اور بظاہر دنیا کے نزدیک ہم ذلت کی کسی بھی انتہا کو پہنچ چکے ہوں، لیکن تمام عزتوں کا مالک خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. اس یقین پر حرف نہ آنے دیں، اس کی حفاظت کریں، کیونکہ آج کا وقت ہی دراصل آپ کے کل کا فیصلہ کرنے والا ہے. اگر آج اپنے خدا پر آپ نے ایمان کو کمزور کر دیا، اگر آج خدا کے وعدوں پر آپ کو شک پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو کل اگر تقدیر بگڑی تو آپ اس تقدیر کے بگاڑنے والے ہوں گے. اس لیے اپنے یقین کی حفاظت کریں، और जहां तक आपके बस में चलता है तदबीर का भी हर तरीक इख्तियार करें। यानी मोमिन के लिए जो खुदा ताला ने मंसूबा पेश फरमाया है वो ये है कि ईमान कामिल रहे और खुदा की तकदीर के ऊपर एक दिन भी बेयकीनी पैदा ना हो, और उसके साथ अपनी तदबीर को भी इंतहा तक पहुंचा दे। इसलिए जितना दुश्मन जमात अहमदिया की मरकजियत पर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है या हमले करने में कामयाब हो जाता है, उसी हद तक उसका जमात की तरफ से बरक्स रद्दअमल पैदा होना चाहिए। चुनांचे मैंने जमात को बारहा ये तवज्जो दिलाई कि जब ये आपकी जिंदगी पर हमला कर रहे हैं या आपको नेस्त नाबूद करने के ख्वाब देख रहे हैं और यही मंसूबे बना रहे हैं, तो इसका रद्द अमल यह होना चाहिए कि इस कुव्वत के साथ आप उभरें और बढ़ें और फैलें कि दुश्मन कुल्लियतन खायब खासिर और नामुराद हो जाए, हसरतों के सवाय इसके हाथ कुछ ना आए। एक जगह जमात को दबाते हैं तो 10 जगह आप फैल दें, एक अहमदी को शहीद करते हैं तो हजारों लोगों को अहमदी बनाएं, एक मुल्क में जमात अहमदिया की मस्जिदों को वीरान किया जाता है तो हजारों मुल्कों में जमात अहमदिया मस्जिदें बनाएं। ये जवाब है एक जिंदा कौम का, ये जवाब है एक साहिब ईमान कौम का। इसलिए मैं बार बार जमात को तबलीग की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं, और खुदा के फजल से बाज ममालिक में बहुत ही अच्छे नतायज पैदा हो रहे हैं। इंग्लिस्तान बड़ी देर से सोया पड़ा था, अभी चंद महीने के अंदर अंदर उनको झुंझोड़ा है, तो आज की डाक में भी इतला आई है कि मजीद बैतें हुई हैं खुदा के फजल से। अब वो जो 2, 4, 5 पे राजी हुआ करते थे बड़ा खुश होते थे कि 4 बैतें हो गई इस साल, अब तक चंद महीनों में 60 बैतें खुदा के फजल से हो चुकी हैं, और अभी सारी कोशिशें पकी भी नहीं, आखिर फल पकने में वक्त लगता है। जर्मनी का 100 का वादा था, वो 112 या 114 तक पहुंच गए हैं, एक अपना टारगेट पूरा करके आगे निकल गए हैं, और मुलाकातों के दौरान और बातगुफ्तगू के दौरान जो मैंने अंदाजा लगाया है, अभी भारी अक्सरियत है हमारे जर्मन अहमदियों की जिनकी कोशिशों का भी फल नहीं लगा। ये सिर्फ चंद अहमदी हैं जिनकी कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला ने 112 के करीब नए अहमदी एक साल में जर्मनी को अता फरमाए हैं, और जहां तक मेरा अंदाजा है इस एक साल से पहले जो हमारे लिए खास इब्तलाओं का साल था, जब से जर्मनी का मिशन बना है आज तक 100 से ऊपर अहमदी नहीं हुए थे सारा मिलाकर। तो कहां यह कैफियत कि इब्तला सख्त होता जा रहा है और खुदा की रहमतें उतनी ज्यादा नुमाया होकर बरसने लगी। इसमें ना मेरी कोशिश का दखल है ना आपकी कोशिश का दखल है, ये खास खुदा का निशान है, उसके कुर्ब का ये निशान जाहिर हो रहा है कि चंद जगह तुम्हें खतरात नजर आ रहे हैं, उन चंद खतरात के मुकाबले पर मैं हर जगह तुम पर रहमतें नाजिल फरमा रहा हूं, और जहां खतरात दिखाई दे रहे हैं वहां भी रहमतें नाजिल फरमा रहा हूं अगर देखने की आंखें हों। तो आप क्यों महरूम हैं इस नेमत से अहले फ्रांस, मैं ये मुतवज्जे करना चाहता हूं आपको। एक एक करके मुल्क जाग रहे हैं, अमेरिका से भी खुशखबरियां आने लगी हैं मजीद और मजीद बैतों की। फिजी आइलैंड एक दूर दराज का इलाका है जो यहां से इतनी दूर मुल्क है कि उससे ज्यादा दूर मुल्क कोई भी नहीं होगा यहां से, और वहां से भी खुशखबरियां आने लगी हैं कि 1, 2, 3, 4 रुझान बैतों का बढ़ना शुरू हो गया है, हर तरफ बैतों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया है। तो फ्रांस तक क्यों ये खबर नहीं पहुंच रही, मुझे ये ताज्जुब है। फ्रांस के अहमदियों में से बाज मुझे खत लिखते हैं, मालूम होता है खुशी होती है कि अल्लाह के फजल से वो हरकत में आ गए हैं, लेकिन बहसियत जमात जिंदा फाल जमात के तौर पर मंसूबा बनाकर अहले फ्रांस को इस्लाम में दाखिल करने के वो आसार भी जाहिर नहीं हुए जिनकी मैं आपसे तवक्को रखता हूं। इसलिए मैं इसी पर आप इस खुतबे को खत्म करता हूं। इन सारे हालात की रोशनी में आप सोचें कि आपको खुदा ताला ने जो यहां एक किस्म का अमन अता फरमाया हुआ है, हजारहा मुसीबतों में आपके भाई और बहने और बच्चे मुबतला हैं जिनसे आप दूर बैठे हुए हैं इस वक्त। इसलिए अव्वल तो इन हालात में अपने दिल को तस्कीन ना पाने दें, उनके गम में बेकरार रहें, उनके लिए दुआएं करें, उनके दुखों से हिस्सा पाएं। पहला रद्देमल तो आपका यह होना चाहिए, भूले नहीं उनको जो आपके भाई वहां बैठे हुए हैं, کیونکہ زندہ قومیں کبھی نہیں بھولا کرتی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مومن تو ایک جسم کی طرح ہے، انگلی کے کنارے پر بھی ایک دکھ پہنچے تو سارے وجود کو دکھ پہنچتا ہے. تو ہمارے تو مرکزی حیثیت کے لوگوں کو دکھ پہنچ رہا ہے شدید. ربوہ اہل پاکستان کا ہی مرکز نہیں ہے، تمام دنیا کا مرکز ہے جماعت احمدیہ کے لیے، وہاں دکھ پہنچ رہا ہے. پاکستان کو ایک مرکزی حیثیت ہے، وہاں احمدیوں کو شدید دکھ پہنچ رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی احمدی جان سے بیٹھے؟ اس لیے اپنی زندگی کے اتوار بدلیں، اپنے اندر جفا کشی پیدا کریں، اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور جن کاموں سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں اتنا زور لگائیں کہ حیران رہ جائے دشمن کہ ہم ایک جگہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سینکڑوں جگہ ابھرنے لگتے ہیں. یہ ہے حقیقی جواب جو آپ کو تدبیر کے ذریعے دینا چاہیے. خدا کی تقدیر تو ضرور کام کرتی ہے، کرے گی، ہمیں یقین ہے. اس کی باتیں تو میں بہت کر چکا ہوں آپ کے سامنے، لیکن تدبیر کے ذریعے خدا تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم تیری تقدیر کے تابع، اسی کی روش پر، اسی کے رخ پر خود بھی حرکت کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں، تقدیر الہی اور خدا کے بندوں کی تدبیر، تو پھر دنیا میں عظیم شان نتائج ظاہر ہوا کرتے ہیں. اس لیے تبلیغ کی طرف غیر معمولی توجہ کریں، اور حقیقی خوشی مجھے جماعت فرانس کی طرف سے تب پہنچے گی کہ دیکھتے دیکھتے اس جماعت کی کایا پلٹ جائے. جہاں کوئی بھی وجود بظاہر احمدیت کا نظر نہیں آتا تھا، وہاں ایک عظیم شان جماعت قائم ہو جائے. اور صرف فرانس کے لیے نہیں، تمام دنیا میں جہاں فرانسیسی بولی جاتی ہے وہاں کے لیے فرانس میں ایک مضبوط مرکز قائم ہو. اس کے لیے ہم نے ایک جگہ خرید لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کو ایک مرکزی مبلغ بھی مل جائے جو فرانسیسی زبان اچھی طرح جانتا ہو. کل اس سلسلے میں مشورے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت دیر نہیں لگے گی. قرآن کریم کا ترجمہ بھی فرینچ میں اب تیار ہے، اور اسی طرح لٹریچر کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. بہت سے کام ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں، یعنی گزشتہ 6-7 مہینے سے خاموشی کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں. آپ کو علم بھی نہیں، لیکن آپ کو مسلح کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو ہتھیار دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں تقریباً تیار ہو چکی ہیں یا تیاری کے دور میں سے گزر رہی ہیں، عنقریب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچ جائیں گی. آپ اپنے آپ کو تیار کریں. آپ ہر احمدی اپنے اوپر فرض کر لے کہ میں نے ضرور یہاں احمدیت کا پودا لگانا ہے، اور صرف پاکستانیوں میں کام نہ کریں، ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی بے شک کام کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اہل فرانس سے آپ کے تعلقات ہوں اور فرانسیسیوں تک آپ کا پیغام پہنچائیں. موریشس بھی میں نے لکھ دیا ہے، اور جرمنی میں بھی بعض فرینچ احمدی خواتین ہیں، ان کو بھی میں نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ فرینچ میں کیسٹس تیار کریں، کیونکہ فرینچ مزاج کو سمجھتا ہے، اور وہ کیتھولکس میں سے مسلمان ہوئی ہوئی خواتین ہیں. اس لیے بطور خاص ان کو میں نے تاکید کی ہے کہ اس طرح کی کیسٹس تیار کریں کہ آپ کو تسلی ہو کہ فرینچ قوم جب یہ سنے گی تو ان کے دل پر اثر پڑے گا. اور اسی طرح موریشس کے لوگ بھی فرانسیسی جانتے ہیں اور فرانسیسی مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی لکھا ہے کہ وہ جلد از جلد ایسی ٹیپیں تیار کریں. تو ہو سکتا ہے چند مہینے کے اندر، بلکہ اس سے پہلے بھی، آپ کو کیسٹس بھی ملنی شروع ہو جائیں اور ویڈیوز بھی ملنی شروع ہو جائیں، ان کو استعمال کریں. جرمنی میں تو یہی ہو رہا ہے اکثر لڑکوں کو، جس طرح آپ میں سے اکثر کو زیادہ گہرا دین کا علم نہیں ہے، تبلیغ کا سلیقہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح بات شروع کرنی ہے، زبان پر عبور نہیں ہے، بڑی دقتیں ہیں. اسی طرح جرمنی میں بھی تھیں، لیکن وہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل کورے ان پڑھ جن کو کہہ سکتے ہیں وہ بھی کامیاب تبلیغ کر رہے ہیں خدا کے فضل سے. کیسٹس لے لیتے ہیں ایک دو، اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو انہوں نے کام کے سلسلے میں سیکھی ہے آمادہ کر لیتے ہیں دوستوں کو. اور سادگی میں ایک طاقت ہے جو بڑا اثر کرتی ہے. بعض وقت ایک جاہل آدمی جب سادہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کرتا ہے وہ زیادہ اثر کر جاتی ہے بنسبت ایک قابل ہوشیار آدمی کے. تو اللہ نے ان کے چونکہ دل میں جذبہ رکھا ہے، ان کی زبان میں اثر بھی پر ڈال دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹیپ سن لو، تو دوست تماشے میں مذاق کے طور پر ہی صحیح یا دلداری کی خاطر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سن لیتے ہیں. ایک ٹیپ سنتے ہیں ان کو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری سنتے ہیں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اور کئی احمدی ایسے ہوئے ہیں جو صرف ٹیپیں سن سن کر ہی ایم جی ہو گئے ہیں. یعنی کیسٹس کو وہاں ٹیپیں کہتے ہیں عام طور پہ پنجابی میں، یہی محاورہ چلا ہوا ہے. تو بڑا خوش ہوتے ہیں پھر وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیپوں کے ذریعے ایک ایم جی بنانے کی توفیق عطا فرما دی. تو آپ کیوں اس لذت سے محروم رہتے ہیں؟ آپ بھی کوشش کریں جیسا کہ میں نے بیان کی ہے، انشاءاللہ لٹریچر بھی آپ کو خوب مہیا کیا جائے گا، کیسٹس بھی آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن ان کا انتظار کیے بغیر اپنی سادہ زبان میں دعا مانگتے ہوئے آپ تبلیغ شروع کر دیں، نتیجہ یہ نکلے کہ چند مہینوں کے اندر یا ایک سال کے اندر یہاں مقامی جماعتوں دوستوں کی ایک جماعت قائم ہو جائے. یہ ہے جواب اہل پاکستان کے دشمنان احمدیت کو، یہ ہے وہ طریق جس سے آپ کے دل سچی طور پر سچے رنگ مشنڈے ہوں گے. تب آپ کو چین آئے گا، تب آپ کہیں گے ہاں اس طرح کے ہم لوگ ہیں، تم ہمیں مٹانے کی کوشش کرو ہم بڑھیں گے، تم ہمیں دبانے کی کوشش کرو ہم اور ابھریں گے، تمہاری چھاتی پر مونگ دلیں گے اپنی کامیابیوں کی. یہ ہے ہمارا انتقام، تمہیں بھی ایم ڈی بنا کے چھوڑیں گے اور ساری دنیا کو اسلام میں داخل کر کے تب ہم سکون پائیں گے. کس طرح تم ہمیں اسلام سے جدا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے زندہ قوموں کی نشانیاں، یہ ہے زندہ قوموں کے جواب، یہ ہے زندہ قوموں کے انتقام. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کی ہر راہ میں پہلے سے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ آگے قدم بڑھاتے رہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.